بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ألا سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. لا فإن دروبري محمد عليه حضرت محترم ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس، درود پڑھ دیجیے گا محمد علی مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جس میں آپ مومنین نے یہاں آنے کی سعادت حاصل کی. دامن وقت میں گنجائش انتہائی مختصر، مغرب کا وقت نزدیک ہے. انشاءاللہ کم وقت کے اندر آپ کو جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند آرائز پیش کر کے زحمت تمام کروں گا. خداوند عالم کا احسان ہے کہ اس نے اہل اور آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے وابستہ کیا ہے، اور اس خصوصیت کے ساتھ کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات نے ہم کو یہ سکھایا کہ مرنے کے بعد بھی ایک مومن کے نام عمل میں حسن عمل کے اندراج کا راستہ باقی رہتا ہے. ایک مرنے والا مر جائے، دنیا سے چلا جائے، لیکن تب بھی اس کے نام عمل میں نیک عمل کا اندراج ہو سکتا ہے. یہ ہمارا ایصال ثواب کا سلسلہ اسی بات کی دلیل ہے. ہم اور آپ اپنے وقت کو ایسے کام میں نہیں لگاتے کہ جس کے اندر ہمیں نتیجے کا یقین نہ ہو. یقینی طور پر ہمیں اندازہ ہے اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں کہ ہمارا اس عمل کا خدا کی بارگاہ میں ایک اجر ہے، اور وہی اجر ہم خدا کی بارگاہ سے اس محروم اور محرومہ کو ایصال کرتے ہیں. یہ ایصال ثواب کا بنیادی فلسفہ ہے. بس عزیزوں، موت کی جب مجلس ہوتی ہے، ایصال ثواب کی ہوتی ہے، اس کے اندر کئی پہلو ہوتے ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے. خود موت کو آئمہ علیہ السلام کی تعلیمات میں تذکرہ کہا گیا. تذکرہ یعنی ریمائنڈر، دوبارہ یاد دہانی. کس چیز کی یاد دہانی؟ ہم اور آپ بہت ساری چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. مثلا ہمارا اور آپ کا، ہر کسی کا خداوند عالم سے ایک وعدہ ہے کہ ہم فقط خدا کی بندگی کریں گے. اس چیز کو خداوند عالم نے سورہ یاسین میں بیان کیا: الم احد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یا تجھ سے میں نے وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ اللہ تعبد الشیطان، تو شیطان کی بندگی نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ انہو لکم عدو مبین، چونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کے مقابلے میں کیا کرو گے؟ وہ ان اعبدونی، اور میری یعنی اللہ کی بندگی کرو گے. کیوں کرو گے؟ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. تم دن میں 5 مرتبہ کم از کم اپنی زبان سے خدا سے صراط مستقیم کے طالب ہو، نماز پڑھتے ہو، دن میں 5 وقت آتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، 5 وقت کی نمازوں میں خدا کو بار بار کہتے ہو کہ اہدنا صراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلو. خدا نے بتا دیا سورہ یاسین کے اندر کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ بندگی یہ خدا ہے، اس بندگی کے راستے پر آؤ، یہی صراط مستقیم ہے. یہ عہد و پیمان ہے جو ہمارا اور آپ کا خدا کے ساتھ ہے، لیکن دنیا کے اندر مشغلوں میں پھنس کر، دنیا کی رنگینیوں میں گھر کر ہم اور آپ اس عہد کو بھول جاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا فذکر، قرآن کی آیات میں فذکر یعنی ریمائنڈر دو، تذکرہ کرو، یاد دہانی کرو. ان الذکر تنفع المؤمنین، چونکہ یہ ذکر سے، ریمائنڈر سے مومنوں کو فائدہ ملتا ہے. یہ جو مجلس ہے یہ تذکر ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ ریمائنڈر ہے. کس چیز کو یاد دلاتا ہے؟ کہ آج اگر ہم کسی مرحوم اور مرحومہ کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مرحوم یا مرحومہ جن کے سارے ثواب کی مجلس سے مرحومہ ہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے درمیان تھیں، آج ہم ان کی یاد کے ذریعے سے، ان کی یاد اور اس مجلس کے ذریعے سے ان کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. یہ تذکرہ ہے میرے اور آپ سب کے لیے. درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر. لہذا یہ جو عمل ہوا کہ وہ یہاں پر تھیں اور پھر نہیں ہیں، چلی گئیں، یہ صرف ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ ہم سب کے ساتھ. یہ مجلس ایصال ثواب ہمیں متذکر کرتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا تم بھی نہیں ہوگے. بس انسان اسی حقیقت کے درمیان زندگی گزارتا ہے. ایک وقت تھا کہ انسان نہیں تھا. انسان سے مراد کوئی اور نہیں ہے، میں اور آپ ہیں. مجھے اور آپ کو ان آیات کو اپنے اوپر لے کر سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. مثلا اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ سورۃ دہر کی ابتدائی آیت میں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت نہیں تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ تو یہاں پہ میں اور آپ یہ نہ کریں کہ اس انسان کو کچھ اور سمجھیں، میں اپنے آپ کو رکھوں اس کی جگہ پہ. خدا بند عالم مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب تم اس دنیا میں نہیں تھے، مگر یہ دنیا چل رہی تھی، اس دنیا کا نظام تھا، اس دنیا کی حقیقتیں موجود تھیں. اور ایک وقت ایسا آئے گا تم نہیں رہو گے، تم چلے جاؤ گے. تمہارے نہ آنے سے پہلے دنیا کے نظام پہ کوئی فرق پڑ رہا تھا، نہ تمہارے جانے کے بعد دنیا کے نظام پہ فرق پڑے گا. سورج ویسے ہی نکلتا تھا، ویسے ہی نکلتا رہے گا. اس پورے کھیل کے اندر، اس پورے عمل کے اندر کہ جو ایک وقت میں نہیں تھا اور ایک وقت میں نہیں رہوں گا، جو انسان کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اب جو درمیانی حصہ میرے پاس ہے، میں نے اس میں کیا کرنا ہے، اس درمیانی حصے میں کیا کروں، کس طرح زندگی گزاروں، نہیں تھا اور نہیں ہوں گا دوبارہ، اب جو کچھ عرصے کے لیے ہوں اس کو کیسے سنبھالوں، اس میں کیا کروں. اس میں پریشانی کی بات نہیں، چونکہ خدا بند عالم نے اس کے لیے ہمیں عملی رہنما ہمارے بنا دیے. کہا کہ اس درمیانی فاصلے کو گزارنا ہو تو کیسے گزارنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد اور ان کی آل کو نمونہ عمل قرار دے رہا ہوں. اپنی زندگی کو محمد اور ان کی آل کے عمل کے مطابق دیکھتے جانا. تمہارا عمل جتنا محمد اور آل محمد کے عمل سے نزدیک ہوگا، تم اپنی حیات کے مقصد کو اتنا پانے میں کامیاب ہو جاؤ. بس یہ مختصر سی زندگی اسی لیے ملی عزیزوں، اس کے اندر میں نے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے. خدا نے قرآن کریم میں جو میں نے آیا آپ کے سامنے پڑھی، اس میں یہ بھی بیان کیا افلم یسیروا فی الارض، یہ لوگ زمین پہ گھومتے نہیں ہیں کیا؟ اب خود سوال پوچھئے کہ خدا وند عالم گھومنے کی دعوت کیوں دے رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے سیر کرو؟ بعض لوگوں پر آیا سیرو فلرز، جاؤ گھومو زمین کے اندر، مگر کیوں گھومو؟ فقط تفریح کرو، جا کر چند دن کی تفریح کر کے واپس آ جاؤ، بہت اچھا وقت گزرا. نہیں، یہ نہیں ہے اس کا مقصد. افلم یسیرو فلرز، یہ لوگ زمین پر گھومتے نہیں ہیں کیا؟ کیا وہ نتیجہ، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، اس گھومنے کے نتیجے میں جو مشاہدات یہ کریں، جو بستیاں یہ دیکھیں، جو قبرستان یہ دیکھیں، جو انسانوں کے اعمال کو یہ دیکھیں، اس سے ان کو ایسی معرفت حاصل ہو کہ جو انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کرے. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، ان کو ایسے دل میسر آئیں اس گھومنے پھرنے کے نتیجے میں کہ جس سے یہ سوچیں، فکر کی منزل پر آئیں. او اذان یسمعون بہا، یا ان کو ایسے کان میسر آ جائیں جس سے یہ صدائے حق سن سکیں. پھر خدا وند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اصل میں جو اندھا پن ہے وہ آنکھوں کا نہیں ہوتا، اصل میں جو اندھی ہو جاتی ہے چیز، وہ انسان کا دل ہوتا ہے. انسان کے دل پر جب پردہ پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے سامنے بصیرت کی بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ ان سے کچھ پیغام حاصل نہیں کرتا، سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، سیکھتا نہیں ہے. بس عزیزوں، خدا زمین پر گھومنے کا حکم بھی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے گھومو. ایک اور جگہ بیان کیا سیرو فی الارض، زمین پر گھومو، کیا کرو پھر، فانظرو، اور نگاہ کرو، دیکھو. کیف کان عاقبت المکذبین، جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا، خدا کے انبیاء کا انکار کیا، خدا کے اولیاء کا انکار کیا، آج وہ کہاں ہیں، آج ان کے پاس کیا آیا؟ انہوں نے انکار کیا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو کیا ان کے انکار سے ان کی زندگی کو کچھ دوام حاصل ہو گیا؟ نہیں، آج نہیں. ان کے انکار سے ان کے مطابق زندگی چل پڑی؟ نہیں. خدا کا اپنا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت انہیں چلنا تھا، انہوں نے انکار کیا، ان کے انکار کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ فسیروا فی الارض، گھومو زمین پر، فانظروا، اور دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ دیکھ، یہاں پہ جو لفظ فانظروا ہے، علماء نے کہا عبرت کے معنی میں، عبرت حاصل کرو کہ کیا ہوا ان کے ساتھ جو تم سے پہلے انکار کرتے رہے خدا کا، خدائیت کا، خدا کے انبیاء کا، خدا کے اولیاء کا، جنہوں نے انکار کیا، ان کا آج نتیجہ کیا ہے۔ عزیز و مختصر وقت میں میں بہت سمیٹ کے گفتگو کروں گا، آپ کو تھوڑا سا میرے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ ہم اپنی بات کو پورا کر سکیں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد کا۔ بس اس زمین کے اوپر جب تک ہم ہیں، ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ ہم زمین کے اوپر رہیں، خدا کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ خدا نے کہا کہ اگر ان کے پاس دل ہوتے تو یہ چیزوں کو سمجھ سکتے ہوتے۔ عزیزان محترم، یہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر کسی کے ساتھ ہے، لہٰذا اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بس زمین پر چلنا ہے، پھرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ ہم سے پہلے جو افراد تھے ان کا کیا ہوا۔ یہ مقصد سیر ہے قرآن کے مطابق۔ ہم اگر انسانوں کو کلی طور پر تقسیم کریں گے، دو گروہ کے اندر تقسیم کر دیں گے، ایک گروہ وہ ہوگا جو خدا کی پہچان اور معرفت رکھنے والا گروہ ہوگا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو خدا کی معرفت پہچان رکھنے والا گروہ نہیں ہوگا۔ خدا شناس اور خدا ناشناس لوگ ہوں گے۔ چاہے خدا کی معرفت رکھنے والے ہوں، خدا کی پہچان رکھنے والے ہوں، یا خدا کی معرفت اور پہچان نہ رکھنے والے ہوں، زندگی کے کچھ تقاضے ایسے ہیں جو دونوں میں مشترک پائے جاتے ہیں۔ چاہے انسان مسلمان ہو، مومن ہو، چاہے انسان مومن نہ ہو، مسلمان نہ ہو، تب بھی زندگی کے کچھ تقاضے ہیں جن کے اندر یہ انسان بحیثیت انسان مشترک ہے۔ مثال کے طور پر، ہر انسان ایک آسودہ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہوگا جو آسودہ زندگی گزارنے کا طلبگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کے سامنے اختیار رکھیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں، وہاں جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیجیے۔ اگر آپ دنیا کے انسانوں کے سامنے اختیار رکھیں کہ ایک زندگی آسودہ ہے، آرام دہ زندگی ہے، اور ایک زندگی مشکلات کی ہے، تو کون سی زندگی کا انتخاب کرو گے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا میں مشکلات والی زندگی کو قبول کروں گا، اور خدا جو مسلمان نہیں ہوگا وہ کہے گا میں آسودہ زندگی گزارنا چاہوں گا۔ دونوں یہی کہیں گے آسودہ زندگی چاہیے۔ انسان چاہے خدا شناس ہو، خدا شناس نہ ہو، اس کی زندگی کے اندر مثال کے طور پر ہر انسان چاہے گا کہ اس کو رزق فراوان ملے، اس کے ہاتھ میں گنجائش ہو، اس کے ہاتھ میں کبھی تنگی نہ آئے۔ اب کسی بھی انسان سے پوچھ لیے کہ تم اپنے لیے فقر کو، فاقے کو قبول کرو گے؟ چاہے خدا پرست ہو، خدا پرست نہ ہو، کبھی بھی فقر و فاقے کو کوئی انسان قبول نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی تقاضا ہے۔ اسی طرح اولاد ہر انسان کے تقاضوں میں سے ہے۔ عزیز، یہ تقاضے مشترک ہیں۔ اب جو خدا کہہ رہا ہے کہ زمین پر گھومو اور پھرو، تو دیکھو کہ جو لوگ چاہتے تھے آیا وہ ان کو میسر آ گیا یا میسر نہیں آیا۔ اگر تو انسانوں کو اپنی وہ تمام چیزیں جن کی وہ حاجت رکھتے تھے، ضرورت رکھتے تھے، وہ میسر آ گئیں، تو ان لوگوں کے راستے پر چلو، اور اگر ان کو وہ چیزیں میسر نہ آئیں تو پھر تم ان سے عبرت حاصل کرو۔ پھر سوچو کہ تم سے پہلے والوں نے بھی ان آرزوں اور خواہشات کے اندر اپنی زندگی کو فنا کر دیا، چلے گئے، اور ان کے ہاتھ بھی وہ کچھ نہ آیا، پھر راستہ کیا طے کریں؟ تھوڑا سا سمجھیے گا اس چیز کو۔ اب راستہ کیسے طے کریں؟ یقینی سی بات ہے، اس دنیا کے اندر جب انسان آیا ہے تو کبھی بھی کسی بھی زمانے کے انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس نے چاہا ہوگا وہ میسر آیا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان کسی ایک جگہ پر آ کر رکتا۔ یہ جو ممالک کے اوپر حملہ کرنا ہے، ممالک کو فتح کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے، چنگیزیوں کے دور سے، اسکندر اعظم کے دور سے، اور دنیا کے پرانے افراد کے دور سے، اور آج تک جاری ہے۔ آج بھی جن کے پاس قدرت اور طاقت ظاہری طور پر موجود ہے، ایک ملک پر ان کا قبضہ ہوتا ہے، اگلے ملک کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تمام پوری نہیں ہوتی، انسان کبھی سیر نہیں ہوتا۔ لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، ان کی زندگی کی بنیادی اصول کیا تھے۔ اگر انہوں نے حاصل کر لیا ان کے راستے پہ چلو، انہوں نے حاصل نہیں کیا تو پھر سیکھو کہ تمہیں کون سکھا سکتا ہے، کس کے راستے پر چل سکتے ہو۔ عزیزوں، تین چیزیں ایسی ہیں جن کو میں آپ کے سامنے بیان کروں جو مشترک ہیں، ہر انسان ان پر عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان چیز کی حقیقت سے واقف نہ ہونے کی بنیاد پر غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ پہلے وہ تین چیزیں کیا ہیں اس کو سمجھ لیں۔ چاہے خدا پرست ہو، چاہے خدا پرست نہ ہو، خدا کی پہچان رکھتا ہو، خدا کی پہچان نہ رکھتا ہو، ان تین چیزوں کا ہر انسان طالب ہے۔ پہلی چیز، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی گزارے۔ آپ کسی انسان کو اختیار دیجئے کہ تمہارے پاس دو اختیار ہیں، ایک میں تمہاری زندگی عزت کے ساتھ گزر سکتی ہے، ایک میں تمہاری زندگی ذلت کے ساتھ گزرے گی، تم کون سی زندگی کو اختیار کرو گے؟ انسان کا طبیعی عمل کیا ہوگا؟ جو انسان ہے خدا نے بنایا، ہر انسان کہے گا مجھے عزت کی زندگی گزارنی، کوئی انسان بھی نہیں کہے گا کہ میں عزت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ ایک دوسری خواہش جس کے اندر تمام انسان شریک ہیں چاہے خدا پرست ہو نہ ہو، وہ کیا ہے؟ قابل فخر زندگی، زندگی کے اندر کچھ ایسا ہو جس پہ فخر کیا جا سکے، جس کو بیان کیا جا سکے، جس کے اوپر اپنی زندگی کو گزارا جا سکے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں قابل فخر کاموں کو انجام دینا چاہتا ہے، دوسری خواہش ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو صحیح راستہ ہے اس کو اس صحیح راستے کی جہت مل جائے، صحیح راستے کی جہت مل جائے تاکہ انسان اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ انسان کو خدا نے بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ اس زمین پر بھیجا ہے۔ یہ جو آج دنیا کی ترقی ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ انسان کی انہی صلاحیتوں کا عکاس ہے۔ انسان نے اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ہوا میں اڑنے کے لیے جہاز بنایا، انسان نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے دریا میں تیرنے والی کشتیوں کو بنایا، انسان اس سے آگے بڑھ گیا، آج خلاؤں کی طرف چلا گیا۔ انسان کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، لہذا ہر انسان چاہتا ہے اس کی جو ڈائریکشن ہو وہ صحیح سمت ہو تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر سکے۔ وقت بہت کم ہے، میں بہت سمیٹ کے بات کر رہا ہوں، امید ہے آپ انشاءاللہ میرے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ دو تین چیزیں ہی اپنے اس میں موضوع کو بیان کر دیتا ہوں فقط۔ ہر انسان عزت اور آبرو کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے خدا پرست ہو یا خدا پرست نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو عزت کی زندگی ہے، آیا ہر انسان کو اس عزت کی زندگی گزارنے کا گر پتا ہے یا نہیں پتا؟ یہ اصل سوال ہے۔ ہر انسان اس عزت والی زندگی تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان وہ ہے کہ جو بعض اوقات راستے کے اندر کسی چیز کے انتخاب میں غلطی کر بیٹھتا ہے، چاہتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ کہ جیسے خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو بیان کیا کہ اے موسیٰ، میں نے عزت کو رات کی تاریکی میں رکھا ہے، رات کی تاریکی میں جو عبادت ہے اس میں عزت رکھی ہے، اور انسان اس کو کہاں ڈھونڈتا ہے؟ بادشاہوں کے دربار میں ڈھونڈتا ہے۔ عزت کی طلب انسان کو ہے، خدا نے رکھی ہے، راستہ انسان کے پاس نہیں ہے۔ ایسے یہ تین خواہشات ہیں جو انسان کی ہیں، عزت مند زندگی، قابل فخر کارنامے انسان کے پاس ہوں جس کو بیان کر سکے، اور صحیح جہت میں اس کی زندگی گزرے۔ ان چیزوں کو امام علی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا۔ ہم ان چیزوں کو محمد اور آل محمد سے سیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہی کی زندگی وہ ہے کہ جو عزت اور آبرو کی زندگی ہے، انہی کی زندگی قابل فخر زندگی ہے، اور انہی کا راستہ وہ ہے جو خدا کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اسی لیے آپ عزیزان محترم جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو زیارت عاشورہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے پروردگار، مجھے محمد اور آل محمد کی طرح زندگی عطا فرما۔ کیوں محمد اور آل محمد کی زندگی کو مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہی کی زندگی اصل زندگی ہے، جس راستے پر یہ چلے وہی راستہ صحیح ہے، اور فقط زندگی نہیں مانگتے ان کی طرح کی۔ واجعل مماتی ممات محمد و آل محمد، مجھے موت بھی محمد اور آل محمد کی موت کی طرح دینا، جیسی موت ان کو آئی ویسی موت عطا فرمانا۔ بس عزت آبرو بندہ زندگانی ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس زندگی کے قابل نہیں ہوتے، نہیں پہنچ پاتے، اس لیے کہ وہ غلط ایڈریس پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے قابل فخر زندگی گزارے، قابل فخر زندگی ہوتی نہیں۔ بعض اوقات جس چیز کو انسان اپنے لیے عزت کا سبب سمجھتا ہے، توجہ کیجیے گا، وہی چیز انسان کی ذلت کا سبب بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں کی اکثریت یہ سوچتی ہے کہ پیسہ عزت مند زندگی کے لیے ضروری ہے، جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنی ہی عزت والی زندگی ہوگی، ایسا ہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت جو ہمارے سابقہ حکمرانوں کا حال ہے، پیسے کے اعتبار سے تو ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ان کا پیسہ ادھر بھی ہے، باہر بھی ہے، کیسز چل رہے ہیں، لیکن ان کی عزت کتنی ہے؟ سابقہ حکمرانوں کو اس وقت ہماری معاشرے کا بچہ بھی برا کہتا ہے، انہیں چور کہتا ہے، ایسا ہی ہے، انہوں نے لوٹا ہے، انہوں نے ملک کو ختم کر دیا، کھا گئے۔ پیسہ بہت ہے مگر اس پیسے سے وہ عزت خرید نہیں پائے، پیسے سے سب کچھ آتا ہے، عزت نہیں آتی، عزت کردار سے آتی ہے۔ عزت کے لیے کردار چاہیے. لہٰذا اب اس کا راستہ وہ دکھائے گا کہ جو عزت کے راستے پر چلا ہو یا جس کا راستہ ہی عزت کا راستہ ہو. لہٰذا پیسے سے عزت نہیں ملی. قابل فخر کارناموں کو انسان نے کس چیز میں سمجھا؟ اچھے حکمرانوں کے ساتھ روابط ہوں گے تو اس کا مطلب ہے قابل فخر چیز ہوگی. یہ بھی قابل فخر نہیں ہے. اس کو امام علی نے جو سمجھایا تین جملوں کے اندر سمجھا دیا. عزت کی زندگی چاہتے ہو، قابل فخر زندگی چاہتے ہو، صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہو، اور تمہیں سکھاؤں. امام علی سے بہتر کون سکھا سکتا ہے؟ چونکہ مولا متقیان کا راستہ ہی عزت کا راستہ ہے. تین ٹکڑے ہیں ایک دعا کے، ان تین ٹکڑوں پہ اوپر ہی یہ دعا ہے جو صحیح پہ سجادیہ کے اندر، مفاتح الجنہ کے اندر موجود ہے. آئیے، پہلا راستہ امام نے سکھایا. یعنی امام کہہ رہے ہیں عزت چاہتے ہو، اور میں راستہ بتاؤں. کیا راستہ ہے؟ امام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں الہی کفا بعزہ ان اکون لک عبدا، خدایا میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ بن کے رہوں. توجہ کیجیے، یہ راستہ کس نے دکھایا؟ امام علی نے. امام علی نے کہا کہ مال، دولت، عہدہ، منصب، ان میں سے کوئی شے عزت نہیں دیتی. اگر عزت چاہتے ہو تو امام علی جیسی کو مولا بیان کریں کفا، کافی ہے، انف، اس کے بعد کچھ اور نہیں چاہیے. اگر میں یہ کام کر لوں تو میری عزت کے لیے کافی ہے. کیا ہے؟ الہی کفا بعزہ ان اکون لک عبدا، خدایا میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ بن کے رہوں، تو میری بندگی کو قبول کر لے. عزیز، یہ بندگی بہت اہم ہے. رسول اللہ کے بہت سارے القابات ہیں، رسول اللہ کے بارے میں ہم بہت سارے القابات استعمال کرتے ہیں، لیکن نماز کے اندر جہاں رسول اللہ کی نبوت کی گواہی خداوند عالم دلواتا ہے، اس نبوت کی گواہی سے پہلے گواہی آپ دیتے ہیں، وہ کس چیز کی گواہی ہے؟ واشهد ان محمدن، پورا کیجیے جملہ، عبده ورسوله، میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد خدا کے بندے ہیں اور رسول ہیں. بندگی کی گواہی رسالت سے پہلے ہے. یہ بندگی اتنی اہم شے ہے، اتنا اس کا درجہ خدا کی بارگاہ میں ہے کہ جب خداوند عالم رسول اللہ کی معراج کا تذکرہ قرآن کریم میں کر رہا ہے تو وہاں پر بھی کیا بیان کرتا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی. اتنے القاب رسول اللہ کے، کوئی اور لقب اٹھا لیتا خدا، کوئی اور لقب لے لیتا، نہیں، یہ بندگی میں اتنی چاشنی ہے، اتنی مٹھاس ہے کہ خدا وند عالم رسول کا تعارف بھی اگر کروا رہا ہے معراج کا، بندگی کے ذریعے سے کروا رہا ہے. یہ بندگی بس عزیزان محترم، اس چیز کو ہی مجھے اور مجھ سے اور آپ سے طلب کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری بندگی کریں. ہم جس چیز کو بندگی، غلامی سمجھ رہے ہیں، یہ غلامی نہیں ہے، یہ عزت ہے. اگر یہ توق ہے تو عزت کا توق ہے. انسان اگر خدا کی بندگی میں آئے تو مولا متقیان کے مطابق یہ عزت کا واحد راستہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے عزت کا. کفا بعزہ، میری عزت کے لیے، کس کی عزت؟ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں اپنے لیے، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے، نکون لک عبدا، میں تیرا بندہ بن کے رہوں. عزیز، یہ بندگی اتنی اہم ہے کہ جب خداوند عالم نے فرشتوں سے سجدہ کرنے کا کہا، سب نے سجدہ کر دیا، ایک نے سجدہ نہیں کیا، وہ کون تھا؟ ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا. اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابلیس نے 6000 سال عبادت کی ہے خدا کی، تھا جنات میں سے، لیکن اس کی عبادت کی وجہ سے خدا نے اسے ملائکہ کے ساتھ محشور کیا تھا، ملائکہ کے صف میں بٹھایا تھا اللہ کا، چونکہ اس نے بہرحال ایک محنت کی تھی. لیکن جب خداوند عالم نے آدم کو سجدہ کرنے کا کہا اور اس نے انکار کیا، اس نے خدا سے ایک گفتگو کی، یعنی ایک طرح سے معاملہ کرنا چاہا. اس نے خدا سے کہا کہ بارہ الہ، اس ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے، آدم کو سجدہ نہ کروا، آدم کی تعظیم نہ کروا، میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ ایسی عبادت مجھ سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی. اس بات کے پیچھے ایک دلیل ہے کہ 6000 سال اس نے عبادت کی ہے خدا کی، خدا نے اس کی عبادت کی بنیاد پر اسے ملائکہ کے ساتھ بٹھایا، حالانکہ وہ نار ہے، آگ سے بنا ہے، اسے نور کے ساتھ خدا نے محشور کیا ہوا تھا اس وقت تک، اس کی عبادت کی بنیاد پر تھا. شیطان نے کہا کہ اس ایک سجدے سے معاف کر دے، تیری بندگی ایسی کروں گا، یعنی اپنے الفاظ میں بیان کروں گا، تجھے راضی کر لوں گا، میں تجھے راضی کر لوں گا، ایسی عبادت کروں گا. خدا نے ایک جواب دیا، انی اریدو ان اعبدہ، انی احب ان اعبدہ حیث ارید، मैं चाहता हूं कि मेरी बंदगी जैसे मैं चाहता हूं वैसे की जाए। तुम मुझे रास्ता ना दिखाओ कि बंदगी का रास्ता क्या है, इबादत का रास्ता क्या है। तुम मुझे ना बताओ कि आदम की सजदा ताजीम से हटाकर मैं तुम्हें अपना सजदा करवाऊं। नहीं, जो बंदगी का रास्ता है वो ये है, इस पर चलो तो तुम निजात पाओगे। उसने उस सजदे से इनकार किया, नतीजा क्या हुआ? रजीम करार पाया। रजीम खुदा ने धुतकार दिया। थोड़ा सा सोचिएगा, 6000 साल की इबादत के बाद खुदा धुतकार देता है, 6000 साल की बंदगी के बाद खुदा निकाल देता है। अगर खुदा के बताए हुए तरीके पर अमल ना किया जाए तो बंदगी खुदा को कबूल नहीं होती। बस बंदगी जैसा खुदा ने बयान किया है, जो खुदा ने अम्र किया है, जो खुदा ने बयान किया हमारे पास, इसीलिए हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले अपने बारे में ये पूरे यकीन से कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो खुदा की तरफ से अता करता है। हमें अगर रसूल मिले तो खुदा बंदे आलम ने दिया, उन्होंने अपने मौजज़ात के जरिए, तालीमात के ज़रिए से, अपने कुरान के ज़रिए से हमें आगाह किया, हमें कायल किया, हम कायल हुए उनकी नबूवत के ऊपर। और रसूल के बाद भी अगर कोई सिलसिला है जो इमामत का सिलसिला है, तो ये वो सिलसिला है जिसे हमने मिलकर नहीं बनाया, इसे अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म से हमारे लिए जारी फरमाया था। अल्लाह के रसूल ने गदीर कौम के अंदर कहा था, मन कुंत मौला फाज़ अली मौला, मेरे बाद रास्ता ये है, मेरे बाद सिलसिला ये है। बस तवज्जो कीजिएगा, बंदगी यानी खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलना। वो इज्जत हर इंसान चाहता है, चाहे दुनिया, चाहे इंसान खुदा परस्त हो या खुदा परस्त ना हो, खुदा की मारिफत रखता हो या खुदा की मारिफत ना रखता हो, इज्जत चाहता है, इज्जतमंद जिंदगी गुजारना चाहता है। रास्ता इमाम अली ने बयान किया, इलाही कफा बि इज्जा, खुदाया मेरी इज्जत के लिए इतना काफ़ी है, अन अकून लका अब्दा, मैं तेरा बंदा बन जाऊँ, तेरी बंदगी में आ जाऊँ। तवज्जो कीजिएगा, बस ये। अब अगर हमारे और आपके, हम कहते हैं कि हमारा ताल्लुक मौलाए मुत्तकियान के कबीले से है, हम अपने आप को एक कबीला समझते हैं, गुरु हैं, और कबीले का एक उसूल होता है, जो कबीले का सरदार करता है वही पूरा कबीला करता है। तो हमारे कबीले का सरदार कौन है? अली इब्न अबी तालिब। तो हमारे कबीले के सरदार ने किसके सामने सर झुकाया हुआ है? खुदा के सामने सर झुकाया हुआ है। इस हैसियत से हम सब के ऊपर फर्ज क्या है कि हम मौलाए मुत्तकियान के बताए हुए रास्ते पर चलें, खुदा की बंदगी को अपने लिए इज्जत समझें, खुदा की बंदगी के रास्ते पर चलें। अगला जुमला मौला ने बयान किया, हर इंसान चाहता है काबिल फख्र जिंदगी गुजारे, उसके पास कुछ हो जिस पर वो प्राउड फील कर सके, उसको एक महसास हो कि हाँ उसकी जिंदगी अच्छी है। इसके लिए मौला ने बयान किया, इलाही कफा बि फख्रा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे फख्र के लिए इतना काफी है। कितना? कि मेरे पास मालो दौलत हो, जायदाद हो, बैंक बैलेंस हो? नहीं, मौला ने कहा कफा बि फख्रा, मेरे फख्र के लिए इतना काफी है, अन तकूना लिया रब्बा, कि तू मेरा परवरदिगार है, मैं तेरी रुबूबियत के साए में परवान चढ़ूं, बस मैं तेरे सिवा किसी के दस्तरखान पे ना जाऊं, ये मेरे फख्र के लिए काफी है। मुझसे दुनिया और आखिरत में सवाल किया जाए कि तुमने किसके दस्तरखान पर परवरिश पाई, तो मैं फख्र से कह सकूं अल्लाह के दस्तरखान पर परवरिश पाई। इसीलिए ज़ियाने मोहतरम, जब हमारा कोई इस दुनिया से जाता है, हम तलकीन पढ़ते हैं, तो उस तलकीन में जो पहला लफ्ज है वो क्या है? इज़ा अताकल मलकानिल मुकर्रबान मिन इंदिल्लाहि तबारक व तआला, जब अल्लाह की जानिब से वो मलक मुकर्रब तुम्हारे पास आए, ऐ मोमिन और ऐ मोमिना, वसअलाक अन रब्बिक, और तुमसे तुम्हारे रब के बारे में पूछें, फ़क़ुल फ़ी जवाबिहिम, उनके जवाब में कह देना अल्लाहु जल्ला जलालुहु रब्बी, मेरा परवरदिगार अल्लाह है। बस लेकिन इसके अंदर एक नुक्ता है, यहाँ पर जो सवाल होगा वो रब का होगा, रुबूबियत का होगा। ये नहीं कहा गया कि कौन तुम्हारा माबूद रहा, तुम्हारा रब कौन रहा, तुमने किसके दामन में परवरिश पाई है, तुम्हारे अफकार को किसने परवान चढ़ाया, तुम्हारे किरदार को किसने परवान चढ़ाया, तुमने किसकी परवरिश में अपनी जिंदगी को गुजारा। तवज्जो कीजिएगा, चूंकि यहाँ पर रब की बहस है और अल्लाह को कहा गया रब, अपना अल्लाह को मानना है। बाज़ औक़ात इंसान इसी रुबूबियत के जरिए से भटक जाता है, बाज़ चीज़ें आती हैं जिसका दामन वक्त में गुंजाइश नहीं बची कि मैं तफसील खोल सकूँ उन चीज़ों की। बस इतना समझिएगा कि इसको उलमा ने बयान किया, तलकीन के अल्फाज जो होते हैं कि अल्लाह जवाब दे देना, जब पूछा जाए तुम्हारा इमाम कौन है तो कहना अली इमाम है, नबी पूछा जाए मोहम्मद नबी है, कुरान किताब है, उलमा ने इसको बयान किया है आइमा की तालीमात के साए में, कि कब्र के अंदर इन सवालों का जवाब वो जबान दे सकेगी جس نے زندگی انہی اصولوں کے مطابق گزاری بھی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی زندگی ان اصولوں کے مطابق نہ گزری ہو وہ بھی جواب دے دے گا، ایسا نہیں ہو پائے گا. جس نے زندگی انہی اصولوں کے مطابق گزاری ہو، یعنی واقعی جب تک زندہ رہا خدا کو رب سمجھ کر زندگی گزارتا رہا، خدا کے سوائے کسی اور کے دامن میں پرورش نہ پائی، وہ جواب دے گا اللہ جل جلالہ ربی. جس نے قرآن کی کتاب پر عمل کیا ہوگا اس سے جب پوچھا جائے گا تمہاری کتاب، تو وہ کہہ پائے گا قرآن میری کتاب. جس نے امام علی علیہ السلام کو امام سمجھ کر ان کو فالو کیا ہوگا، ان کے پیچھے چلا ہوگا، ان کے راستے پر عمل کیا ہوگا، اس سے جب پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے، تو وہ جواب دے پائے گا میرا امام علی. توجہ کیجیے گا، یہ اللہ توجہ کیجیے گا، یہ وہ نکات ہیں جو ہم سب کی زندگی کے لیے ہیں. وکفا بفخرا، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے، تکونا لیا رب، تو میرا پروردگار، میں تیرے دامن میں پرورش پاؤں، میں تیرے سائے میں زندگی گزاروں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلوں. آخری جملہ اور مصائب کی طرف آ گیا، الہی کفا بعزا، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ کیا ہوں، میں تیرا بندہ رہوں. کفا بفخرا، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا پروردگار. الہی، یہ اہم ترین جملہ، الہی انت کما احب، اے میرے پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا. فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ آخری نقطہ، ہر انسان چاہتا ہے اس کی زندگی صحیح راستے پر، یہ خدا سے مانگو، فاجعلنی کما تحب، خدایا میں تجھے ویسا پاتا ہوں جیسا میں چاہتا تھا. میں کیسا چاہتا تھا؟ میں چاہتا تھا کہ میرا پروردگار میرے اوپر اتنا مہربان ہو کہ مجھے اگر خطا کرتے ہوئے دیکھے تو رسوا نہ کرے. بتائیے اپنے انصاف سے، ایسا ہی خدا ہے یا نہیں ہے؟ میں چاہتا تھا میرا پروردگار ایسا ہو کہ اس کی ہی قدرت، اسی کی طاقت کو میں استعمال کرتے ہوئے اس کی نافرمانی کروں، تب بھی وہ اپنی اس طاقت کو مجھ سے چھینے نہیں. ہے ایسا پروردگار یا نہیں ہے؟ میں چاہتا تھا کہ میرا پروردگار جب میں اسے پکارنا چاہوں تو میرے لیے کوئی وقت معین نہ کرے کہ دیکھو مجھے پکارنے کے لیے فلاں وقت پر آنا، فلاں دن میں آنا، کوئی وقت معین نہ کرے، میں جس وقت پکارنا چاہوں وہ مجھے اجازت دے. ایسا ہی ہے پروردگار یا نہیں ہے؟ میں چاہتا تھا میرا پروردگار ایسا ہو کہ اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے مجھے کسی دربان سے، کسی دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے شخص سے اندر جانے کی اجازت نہ لینی پڑے. میں چاہتا تھا میرا پروردگار میرے نزدیک ہو، میں اس کی قربت کو محسوس کر سکوں. تو نے قرآن میں کہا کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں کہو انی قریب، میں ان کے نزدیک ہوں. کتنا نزدیک ہوں؟ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ نزدیک ہوں. میں چاہتا تھا میرا پروردگار میری خطاؤں کے باوجود مجھے سنبھالے، میری خطاؤں کے باوجود، میں خطا کروں گا، خطا کار ہوں، مجھے وہ سنبھالنے والا ہو. جیسے باپ ہوتا ہے، اولاد خطا کرتی ہے، باپ کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا ہے. میں چاہتا تھا میرا پروردگار ایسا ہو، تو ایسا ہی تو ہے. اس کو دعائے کمیل میں آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، وَقَمْ مِنْ قَبِيْهِنْ سَتَرْتَا، خدایا میں تجھے پکارنے بیٹھا ہوں، یہ پکارنے جو بیٹھا ہوں اس لیے کہ میں نے تجھے دیکھا کہ تو بہت اچھا ہے. کم من قبیحن سترتا، اس سے پہلے کہ میں تجھ سے کہتا تو میری بہت ساری برائیوں کو چھپا چکا ہے. میں نے تجھ سے کہا ہی نہیں تھا، میں نے کب کہا تھا؟ گناہ کرتے وقت میرے ذہن میں تھا ہی نہیں تصور کہ تو دیکھ بھی رہا ہے، میں نے اس وقت کہا بھی نہیں تجھ سے، تو نے چھپا دیا. کم من قبیحن سترتا، کم من فادحن من البلائی اقلتا، پروردگار میرے ساتھ رہنے والوں کے اوپر کتنی بلائیں، آزمائش، امتحانات آئے، تو نے مجھے بچا لیا. کم من مکروہن دفاتا، کتنے ناگوار حوادث کو تو نے دور کر دیا. کم من سنائن جمیلن، ایسا خدا، کم من سنائن جمیلن لست اہلا لہو نشرتا، خدایا تو وہ ہے کہ جس نے میری نسبت ایسی نیکیاں کہ جو میرے اندر موجود نہیں ہیں میری نسبت مشہور کر دی ہیں. یعنی اپنے الفاظ میں کہوں، مجھے خامخواہ مشہور کر دیا، مجھے تو نے معاشرے کے اندر ایک مقام دے دیا، ایک اسٹیٹس دے دیا، تو نے لوگوں میں کھڑے ہونے کی مجھے طاقت دے دی. میں نہیں ہوں جو کھڑا ہوا ہوں، یہ تو ہے جس نے مجھے کھڑا کیا ہوا ہے. وکم من سنائن جمیل، میں ایسا ہی خدا چاہتا تھا، میں خدا وہ چاہتا تھا جو مجھ سے ناراض نہ ہو. تو نے بار بار قرآن میں کہا کہ اگر غلطی کی، توبہ کی، وعدہ کیا، وعدہ کر کے وعدے سے پھر گئے، کوئی بات نہیں، دوبارہ پلٹ کر آ جاؤ. میں ایسے ہی خدا چاہتا تھا کہ اگر میں شب قدر میں اس کے پاس آؤں تو اس جگہ پہ کھڑے ہوئے افراد میں سے کوئی پوچھے نہیں کہ پچھلے سال قرآن سر پہ رکھ کر اہل بیت کا واسطہ دے کر جو وعدے کیے تھے پہلے ان کا حساب دو، اگر ان وعدوں کو پورا کیا ہے تو اس دفعہ کی شب قدر میں شامل ہو، ورنہ تمہیں حق نہیں ہے شب قدر میں آنے کا۔ نہیں پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، اپنے دل سے پوچھیے گا آپ خدا کو کیسا چاہتے ہیں، الہی انت کما اوہب، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، بلکہ میں اپنے الفاظ میں کہوں گا، تو مولانا بیان کے اپنے الفاظ میں کہوں گا کہ شاید مجھے یہ کہنا چاہیے تو اس سے بہتر ہے جیسا میں سوچ سکتا تھا، تو میری سوچ سے بالا ہے، میں تیرے بارے میں کیا سوچوں۔ اب عزیزان محترم، میں اور آپ آئمہ علیہ السلام کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارا افتخار یہ ہے کہ ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، جناب سیدہ کے عزادار ہیں، مگر انصاف سے اپنے آپ سے پوچھیے اور اپنے آپ کو جواب دیجئے کہ اس ولایت اور اس جناب سیدہ کی عصمت کے دروازے پر پہنچانے والا کون ہے؟ کس نے دیا علی کا دامن آپ کے ہاتھ میں؟ کس نے جناب سیدہ کے دامن سے آپ کو وابستہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے، اسی خدا نے بنایا ہے ان ہستیوں کو ہمارے لیے۔ اور انتہائی قابل افسوس ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ انہی ہستیوں کے ذریعے سے خدا کی نفی کی جاتی ہے ہمارے یہاں مجالس کے اندر، انہی آئمہ کی ولایت کا تذکرہ کرتے ہوئے خدا کی توہین کی جاتی ہے۔ وہ امام کے وہ خدا کے جس کے سامنے علی جیسا امام سجدہ ریز ہے پوری بار رات رات کے، وہ خدا کے جس کے سامنے امام علی ہزار رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہیں ما عبدنا کا حق عبادت، خدا یا تیری عبادت کا حق تھا وہ علی سے ادا نہیں ہو سکا۔ اسی خدا بند عالم کی توہین امام علی کی ولایت کا نام لے کر ہوتی ہے ہمارے یہاں، ہے ایسا ہی ہے نا، ہم سب دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے، بس توجہ کیجیے گا۔ انت کما اوہے، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، فج النی، اب کیا کر، فج النی کما تو ہے، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تو کیسا چاہتا ہے، مجھے کیسے دیکھنا چاہتا ہے، تو مجھے ایسا دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کروں، میں اس دنیا میں آبرو مندانہ زندگی گزاروں، اپنی آخرت کو بھی آباد کر کے آؤں، میں اس دنیا کے اندر زندگی گزاروں، اپنی صلاحیتوں کو بیدار کروں، جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے مخصوص عرض کر رہا ہوں، تو مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، جو صلاحیتیں تو نے میرے اندر رکھی ہیں تو چاہتا ہے میں ان صلاحیتوں کو کمال تک پہنچاؤں۔ میری اور آپ کی عزیز و صلاحیت کتنی ہے، کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ میں اور آپ کس مقام پر پہنچ سکتے ہیں، خدا نے ہمیں کیسا خلق کیا ہے، پوٹینشیل کتنا ہے ہمارے اندر۔ مثال کے طور پر جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نسبت بیان کروں کہ ان میں سے ہر کسی کے اندر صلاحیت ہے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، عالم، سائنسدان بننے کی، ابھی نہیں ہے، صلاحیت ہے۔ اس صلاحیت کے اظہار کے لیے انہیں ایک راستہ طے کرنا ہوگا، علم کے راستے چلیں گے، اچھی سکولنگ کریں گے، اچھا کالج پڑھیں گے، اچھی یونیورسٹی جائیں گے، نتیجے میں کیا ہوگا، جو صلاحیت اندر ہے سائنسدان بننے کی، ڈاکٹر بننے کی، انجینئر بننے کی، عالم بننے کی، اس راستے پر چل کے وہ صلاحیت آشکار ہو جائے گی، اس راستے پر چلنا ہوگا۔ اسی طرح ہم سب کے اندر صلاحیت ہے، کتنی صلاحیت ہے، خدا نے ہمیں کیسا بنایا ہے، حدیث قدسی کا سہارا لے کے بیان کر دوں، خدا بیان کرتا ہے کہ یا عبدی اتینی، یہ عبدی یعنی اے میرے بندے، اتینی میری اطاعت کر، یہاں پر خدا کسی اور کو نہیں کہہ رہا، آپ میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے، میں اپنے بارے میں سوچوں، یا عبدی اتینی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، کیا ہوگا پروردگار تیری اطاعت کروں گا، خدا بیان کرتا ہے حدیث قدسی میں، اجعلک مثلی، تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ میں صلاحیت پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی صلاحیت کتنی ہے، میری اور آپ کی صلاحیت کہتی ہے، اے چلو کا مثلی، تجھے اپنے جیسا بناؤں گا۔ انا، میں کیا ہوں، اقول للشیء کن فیکون، میں چیز کے لیے کہتا ہوں کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس مقام پر اسی عبادت اور اسی بندگی کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے کہ ان تقول للشیء کن فیکون، کہ تو شے کے لیے کہے گا ہو وہ ہو جائے گی، اس مقام کے اوپر پہنچے گا۔ اور اس مقام کے لیے خدا نے راستہ دکھا دیا کہ اس مقام پر ہاں جو افراد پہنچے ہوئے ہیں وہ تمہیں دکھا رہا ہوں، یہ میرا نبی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دے گا۔ اس کا وصی علی مرتضیٰ ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے پلٹا دے گا۔ یہ اختیار ہے انسان کامل کا، یہ اختیار ہے، یہ انسان کا اختیار ہے, وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اور علماء کے واقعات بیان کر سکوں. یہ حقیقی منزل ہے عزیزوں, کبھی اس اینگل سے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں. ہم کیا ہیں؟ امام علی نے بیان کیا, پروردگار جیسا تو چاہتا ہے میں ویسا بن جاؤں, یہ میرا مقصد ہے. تو نے مجھے اس لیے خلق نہیں کیا, پھر بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, کہ میں چوکوں پر بیٹھ کر بلا وجہ کی باتوں میں اپنا وقت برباد کر دوں. آج کے زمانے کو سامنے رکھتے ہوئے کہوں, نوجوانوں کے لیے ایک میسج دیتا ہوا چلا جاؤں, کہ کم سے کم اپنی شخصیت کے قائل ہونا چاہیے ہمیں. میں اس لیے خلق نہیں ہوا کہ ان چوکوں پہ بیٹھ کر مختلف گیمز کھیل کر اپنی زندگی کو برباد کر کے چلا جاؤں. نہیں, مجھے خداوند عالم نے اگر اس دور میں رکھا ہے تو شاید اس لیے رکھا ہے کہ میں زمانے کے امام کی نصرت کی تیاری کر سکوں. اپنا شرف سمجھنے کی بات ہے, اپنی قیمت کو پہچاننے کی بات ہے. میں اس دور غیبت کبرا میں رہ کر کہاں جا سکتا ہوں کہ میں زمانے کے امام کی نصرت کے قابل بن سکتا ہوں؟ کم سے کم یہاں تو پہنچوں. پروردگار تو مجھے کیسا چاہتا ہے؟ تیرا بندہ بن کے رہوں, ایسا رہوں. تو مجھے کیسا چاہتا ہے میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کروں؟ کیسا چاہتا ہے تو؟ تو نے مجھے ایسا بنایا کہ میں زمین کے اوپر تیرے نظام کا نافذ کرنے والا ایک کارکن بن جاؤں. لیکن خدا کی زمین پر خدا کے نظام کو نافذ کرنے سے پہلے خدا کے اس نظام کو اپنے نفس پر نافذ کرنا ہوگا. میں اگر اپنے نفس پر خدا کے نظام کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو خدا کی زمین پر خدا کے نفاذ کو نافذ کروں گا. یعنی یہی میری آرزو ہے. اے خدا, آرزو یہی ہے امام عصر کا ساتھ دوں. کیوں ساتھ دوں؟ اس لیے کہ امام نے آ کر کیا کرنا ہے؟ خدا کی زمین پر خدا کے نظام کو نافذ کرنا ہے. میری اور آپ کی آرزو کیا ہے؟ خدا کی زمین پر خدا کا نظام. تو جو ہمارے نفس کی زمین ہے پہلے اس پہ خدا کا نظام نافذ کریں. اس کا اختیار ہمارے پاس ہے. اور جب یہ نظام اپنی زمین پر, اپنے نفس کی زمین پر نافذ کر لیں گے, اپنے نفس کو اپنے اختیار میں رکھیں گے, تو پھر ہم خدا کے اس ولی کا ساتھ دینے کے قابل بن سکیں گے. بس عزیزوں, زحمت تمام کی. فاجعلنی کما تحب, تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہی اہل بیت کا راستہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کی پوری زندگی اسی راستے پہ گزری. اہل بیت کی زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا نہیں آپ دکھا سکیں گے, کوئی نہیں دکھا سکے گا کہ جس میں اہل بیت نے خدا کی رضا سے ہٹ کر کوئی کام کیا ہو. جو کچھ کیا خدا کی رضا کے مطابق کیا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو آپ دیکھ لیجیے. فاجعلنی کما تحب, خدایا مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. اسی کے مطابق زندگی گزاری اہل بیت علیہ السلام نے. جناب سیدہ کی زندگی, اس سے چند نکات بیان کر کے مصائب کی طرف آ گیا میں, کہ جناب سیدہ اس عظمت کی مالکہ ہیں کہ خدا وند عالم نے جناب سیدہ کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا. جناب زہرا کی مرضی خدا کی مرضی, ایسا ہی جناب سیدہ کی رضا میں خدا کی رضا. فاطمہ کا غضب خدا کا غضب ہے. اور اس کی طرف اشارہ بھی ہوا کہ جب جناب امام علی کے ہاتھوں میں رسی باندھ کر کھینچا گیا, جناب زہرا نے پیغام دیا, سلمان آئے, سلمان کے ذریعے پیغام دیا کہ سلمان جا کر ان لوگوں کو پیغام دے دو کہ اگر انہوں نے علی کے ہاتھوں سے رسی کو نہ کھولا تو میں آسمان کے نیچے اپنے بالوں کو کھول دوں گی. یعنی جناب زہرا نے اپنے غضب کا فقط اظہار زبان سے کیا, ابھی کیا نہیں ایسا عمل. سلمان کہتے ہیں کہ ہم نے انہی الفاظ کے ذریعے سے دیکھا کہ مدینے میں گویا عذاب الہی کے آثار نمودار ہوئے. ہم نے دیواروں کو ہوا میں اٹھتے ہوئے دیکھا, سلمان کی روایت. امام علی علیہ السلام نے اس کیفیت کو دیکھا, سلمان کو واپس بھیجا, سلمان جا کے جناب زہرا سے کہو اپنے بابا کی امت پر رحم کھائے. یعنی جناب زہرا سے کہو غضب نہ کریں. رسول اللہ نے کہا تھا کہ فاطمہ کے غضب پر خدا غضب نہ ہوگا. فاطمہ نے ابھی غضب کیا نہیں ہے, فقط غضب کرنے کی خبر دی تھی. جن کا یہ مقام ہو, جو خداوند عالم کی رضا, خداوند عالم کے غضب کو دعوت دے سکتے ہوں عزیزوں, چونکہ وہ ویسی زندگی گزارتے رہے کہ جیسی خدا چاہتا تھا, لہذا انہوں نے مظلومیت کے عالم میں زندگی گزاری. انہوں نے ویسی زندگی گزاری. کیسی زندگی ہے جناب زہرا کی عزیزوں, اس مقام پر پہنچی بھی جناب زہرا ہے. لیکن بہرحال وہ مرحلہ جناب زہرا پر ہی آتا ہے کہ آپ کے دروازے پر آنے والے آ جاتے ہیں. جناب زہرا پر ہی وہ مشکل وقت آتا ہے کہ اگر چاہیں تو غضب الہی کو لا سکتی ہیں زمین خدا کے اوپر, مگر خدا کی رضا کے مطابق زندگی گزارتی ہیں. خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بندے ہلاک ہوں. جناب زہرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کرتی, اپنے نانا کی, اپنے بابا کی امت پر رحم کھاتی ہیں. لیکن پھر امت کیا کرتی ہے؟ قدر نہیں کرتی. جناب زہرا کے دروازے پر آ جاتی ہے، جناب زہرا کے دروازے کی توہین کرتی ہے، وہ دروازہ کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے عملی طور پر کر کے دکھایا تھا، فقط زبان سے نہیں کہا تھا کہ اس دروازے کا احترام کرنا، عملی طور پر احترام کیا تھا۔ روایت کے مطابق رسول اللہ کا مبے 6 مہینہ آئے جناب زہرا کے دروازے پر اور آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اہل بیت نبوت اور معدن رسالت تم پر سلام۔ رسول اللہ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تاکہ امت سیکھ سکے کہ در فاطمہ کا احترام کتنا ہے، اس گھرانے کا احترام کتنا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی حیات میں کر کے دکھایا کہ جناب زہرا آتی تھیں، رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تصور کیجیے، یہ فقط باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، جناب زہرا کی عصمت ہے۔ جناب زہرا اس بلند مرتبہ مقام پر پہنچی کہ جب چادر کے نیچے اہل بیت جمع ہوئے، پنجتن جمع ہوئے، جو حدیث کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ، اور اس میں اس فرشتے کا وہ سوال پڑھتے ہیں کہ یا ربی ومن تحت الکساء، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ جہاں رسول اللہ موجود تھے، امام علی موجود تھے، امام حسن موجود تھے، امام حسین موجود تھے، ان سب کی موجودگی میں خداوند عالم نے جس کو ذریعہ تعارف بنایا وہ فاطمہ زہرا ہے۔ خدا کی طرف سے جواب کیا ہے؟ ہم فاطمہ، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے۔ یہ جناب زہرا کی عظمت کے لیے کافی ہے یہ دلیل کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، امام علی کے ہوتے ہوئے، جناب حسنین کے ہوتے ہوئے جو وجہ تعارف ہیں، ذریعہ تعارف ہیں، انٹروڈکشن کا ذریعہ ہیں، وہ فاطمہ ہیں۔ اور بعد میں بھی خداوند عالم نے باقی ہستیوں کا نام نہیں لیا، کہہ دیتا ہوں فاطمہ و محمد المصطفیٰ و علی المرتضیٰ و الحسن و الحسین، نہیں، اس چادر میں جو فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ ہیں ان کے شوہر ہیں، فاطمہ ہیں ان کے بچے ہیں، یعنی ہر کسی کی پہچان اگر اس چادر کے نیچے ہوگی تو کس کے ذریعے ہوگی؟ فاطمہ کے ذریعے۔ یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے عزیز، کو معمولی مقام نہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، لیکن بہرحال امت نے اس کی قدردانی نہ کی۔ رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کر احترام کرتے تھے، ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے فاطمہ زہرا کے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جناب فاطمہ زہرا اتنی مظلوم ہو گئی کہ در و دیوار کے درمیان سے آواز آئی، یا فضہ تو خذینی، اے فضہ مجھے تھام لے۔ جب جلتا ہوا دروازہ جناب فاطمہ زہرا پر گرا، جناب زہرا کی آواز آئی، یا فضہ تو خذینی، اے فضہ مجھے تھام، مجھے نکال لے، میرا محسن شہید ہو گئے۔ عزیز و ہم اور آپ آج بھی مشکل میں پڑتے ہیں، مولا علی کو آواز دیتے ہیں، ہم اپنی مشکلوں میں علی کو پکارتے ہیں، کوئی جناب زہرا سے پوچھے جناب زہرا آپ کے سامنے علی ہیں، آپ نے علی کو نہیں پکارا، شاید جناب زہرا کا جواب آئے کہ میں علی کو کیسے پکاروں، علی مظلوم ہو گئے، علی کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی ہے، علی کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچا جا رہا ہے، علی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اتنی غربت کے عالم میں آ گئے۔ بس عزیزوں یہ وقت جناب زہرا پر آیا، فجعلنی کما توحب کی منزلیں گزر رہی ہیں، جناب زہرا ویسی زندگی گزار کر جا رہی ہیں جیسا خدا چاہتا تھا، جناب زہرا کی موت اور مظلومیت بھی ویسی ہے۔ عزیزوں جناب زہرا وہ ہستی ابھی ایام شہادت آنے والے ہیں، جناب زہرا کے، جناب فاطمہ زہرا کہ جو ایک بیٹی ہیں، ہر بیٹی کا ایک جائز حق ہے، جناب زہرا کے اوپر جو مشکلات اور مصیبتیں آئیں اس کے لیے کسی اور نے مرثیہ نہیں پڑھا، خود جناب زہرا نے پڑھ دیا۔ دوسروں کی مشکلات کو کوئی اور بیان کرتا ہے، جناب زہرا نے اپنی مشکل خود اپنی زبانی بیان کی۔ کیا کہا، کس جملے میں؟ صبت علیہ مصائب لو انھا، صبت علی الایام سرنا لیالیا، جو مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں اگر وہ روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ سیاہ رات میں بدل جاتے۔ عزیز ایسی کیا مصیبتیں تھیں جو زہرا کے اوپر آ گئی؟ تصور کیجئے گا، ایک جائز حق ہوتا ہے ہر انسان کا، اس کے ماں یا باپ میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جائے اولاد روتی ہے، اس کے رونے کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگاتا، دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہو، اگر دنیا میں کسی بھی معاشرے کے اندر چاہے مسلمان معاشرہ ہو یا نہ ہو، باپ ماں اس دنیا سے چلا گیا تو جانے والا اس کی اولاد رو رہی ہے، روتے ہوئے بچوں پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ افسوس یہ ہے کہ امت نے جناب فاطمہ زہرا کو یہ حق بھی نہیں دیا۔ فاطمہ اپنے گھر میں رویا کرتی تھیں، علی مرتضیٰ کے پاس آ گئے، علی کہیے یا رات کو روئیں یا دن میں روئیں، فاطمہ کے رونے نے ہمارا سکون تباہ و برباد کر دیا۔ علی مرتضیٰ نے فاطمہ کو بیت الحسن بنا کر دے دیا، فاطمہ بچوں کا ہاتھ پکڑ کے بقیع میں جاتی ہیں، عزیزوں وہاں جا کر گریا کرتی ہیں، اپنے بابا کو یاد کرتی ہیں۔ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے اسی بیت الحسن کے اندر کہ جناب زہرا جب جاتی ہیں دیکھتی ہیں جس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ امت نے جناب زہرا کے ساتھ کیا، اسی وجہ سے جناب زہرا نے کہا جو مصیبتیں مجھ پر آئیں بابا وہ سیاہ رات پر آتی تو وہ سے اگر روشن دن پہ آتی تو سیاہ رات میں بدل جاتے. بس جناب زہرا کی مشکلات کا تذکرہ بہت زیادہ ہے عزیزان محترم. یہی سبب ہے کہ جناب زہرا 18 سال کے سن میں ان کی کمر خمیدہ ہو گئی. آخری ایام جناب زہرا نے ایسے گزارے کہ سہارا لے کر اٹھتی تھی سہارا لے کر بیٹھتی تھی. آپ تصور کیجئے 18 سال کا سن کتنا ہوتا ہے. عین جوانی کا عالم ہے. عین جوانی کے عالم میں جس کو یہ موقع جس کے اوپر آ جائے کہ وہ سہارا لے کر اٹھے اور بیٹھے اس پہ کتنی مشکلات آئیں. بس عزیز وہ مرحلہ بھی جناب زہرا پر آیا کہ ایک وقت آیا امام علی علیہ السلام کو بلایا. جناب زہرا نے کہا علی میری وصیتوں کو سن لیجیے. مولا علی نے کہا جناب زہرا ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ کہا میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے, بابا نے مجھے آنے کی خبر دی ہے اور میں اس دنیا سے جانے والی ہوں, میری وصیتیں سن لیجیے. امام علی سے جناب زہرا نے وصیتیں کی. پہلی وصیت کا جملہ یہ تھا کہ اے علی میں آپ کے گھر میں آئی تھی, اگر اس گھر میں آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو زہرا کو بخش دیجیے گا. علی یہ مرتضیٰ جملے سن کے تڑپ گئے. کہا زہرا آپ سے کوئی خطا کا تصور بھی نہیں ہو سکتا, آیا تطہیر کا مصداق ہیں آپ. پھر مولا علی نے کہا زہرا اگر علی کے گھر میں آپ کو کچھ تکلیف پہنچی ہو تو علی شرمندہ ہے. اس کے بعد جناب زہرا نے کہا کہ اے علی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں, ان کا خیال رکھیے گا. تیسری وصیت جناب زہرا کرتی ہیں, اے علی میں آپ کو یہ وصیت کرتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے غسل بھی خود دیجئے گا, مجھے کفن بھی خود پہنائیے گا, مجھے قبر میں بھی خود اتاریے گا. سخت ترین وصیت ہے جناب زہرا کی. عزیز و امام میں وہ وقت آیا جناب زہرا کی آواز آنا بند ہوئی اور جناب حسنین نے جا کر بابا کو خبر دی, بابا ہم یتیم مادر ہو گئے. ماں کا سایہ سر سے اڑ گیا. مولا تشریف لے کر آئے عزیزوں. اس کے بعد مولا نے وصیت زہرا کے مطابق غسل دینے کا اہتمام کیا, مگر کنیز کو ایک وصیت اپنے ساتھ نصیحت کی کہ دیکھو زہرا کو غسل دینے میں اپنے اوپر ذرا تحمل رکھنا, ایسا نہ ہو تمہارے رونے کی آواز بلند ہو جائے. امام علی نے وعدہ لیا, کنیز ساتھ آئی. اسی دوران غسل عزیزوں ایک چیخ کی آواز تو آئی, مگر وہ چیخ کی آواز کنیز کی نہیں تھی, خود فاتح خیبر کی تھی. جو کسی جنگ میں جس کی چیخ نہ نکلی ہو وہ اس غسل کے وقت مجبور ہو کر چیخ اٹھا. امام علی سے کنیز نے کہا مولا آپ نے مجھے صبر کی تاکید کی تھی, کہا میں کیسے صبر کروں زہرا کا شکستہ پہلو نگاہوں کے اندر. زہرا نے مجھ سے خبر نہ دی عزیز, بس اس عالم میں جناب زہرا دنیا سے رخصت ہوئی. جنازہ تیار کیا گیا, جنازے بلا کے رکھا گیا. عزیز اولاد کے لیے جو سب سے تلخ ترین لمحہ ہوتا ہے, سب سے شدت والا مرحلہ ہوتا ہے, وہ جب ہوتا ہے جب ماں یا باپ کا جنازہ رکھا ہو اور کہنے والے آواز نے آؤ آخری مرتبہ اپنی ماں یا باپ کو دیکھ لو. کوئی اولاد برداشت نہیں کر پاتی اس جملے کو. علی نے بھی کہا آؤ بچوں آخری مرتبہ اپنی ماں کو دیکھ لو. کیسے یہ جملہ زینب نے سنا ہوگا, کیسے یہ جملہ جناب ام کلثوم نے سنا ہوگا. بس وقت آتا ہے بچے اپنی ماں کے جنازے کے گرد کھڑے ہیں. عزیز و روایات کے مطابق ابھی حسن و حسین کھڑے ہیں کہ زہرا کا دامن کفن کھلتا ہے, زہرا کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں, جناب زہرا کے دامن سے جا کر بچے چمٹ جاتے ہیں. ہاتھ پہ غیبی کی آواز آتی ہے علی ماں کے سینے سے بچوں کو جدا کر دیجئے, عالم بالا میں کوہرام پپا ہو گیا ہے. بس عزیزو یہ منظر آپ نے سماعت فرمایا, علی آگے بڑے محبت سے بچوں کو جدا کر لیا, ماں کا جنازہ اٹھا لیا. لیکن ایک اور منظر ہے جو سن 61 ہجری میں ہے, اس منظر نامے میں کچھ تبدیلی ہے. یہاں ماں کا جنازہ تھا, ماں کے سینے سے چمٹنے والے بچے تھے اور ان پسینے سے ہٹانے والا باپ تھا جس نے محبت سے ہٹا لیا تھا. سن 61 ہجری میں کربلا کا میدان ہے, جنازہ باپ کا ہے, باپ بھی ایسا جس کے بدن پر سر نہیں ہے اور اس کے سینے سے چمٹنے والی بیٹی ہے, مگر اس بیٹی کو باپ کے سینے سے ہٹانے کے لیے کوئی محبت بھرے انداز میں نہیں آیا. تازیانے ہوا میں لہرائے گئے, تماشے بچی کو مار کر باپ کے سینے سے جدا کیا گیا اور وہ مرحلہ آیا. بس عزیز و زہرا کا جنازہ گھر سے اٹھا, تاریکی شب میں چلا, علی نے جا کر جناب زہرا کو قبر میں اتارا.
एक जुमला कहा है, जहरा अपने पापा को खबर दीजिएगा, इस उम्मत ने आपके जाके जाने के बाद आपकी आय के साथ क्या किया, ना आपकी बेटी का हक अदा किया ना आपके वसी के साथ।
سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بارك الله لنا وسلم اپنی بارگاہ میں قبول فرما تو یہ رحمت کا واسطہ جن مرحوما کے اصال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ان مرحوما کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما مرحوما کی قبر کو نور محمد اور آل محمد سے منور فرما مرحوما کے برزخ کی منازل کو آسان فرما ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما دنیا میں اس وقت جہاں کہیں مسلمان مشکلات کا شکار ہیں مخصوصاً یمن فلسطین بحرین عراق شام افغانستان کشمیر انڈیا پاکستان سب کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما پروردگار تو رحمت کا واسطہ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما مقروضوں کے قرض کو ادا فرما بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما تمام مراجع عزام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما آخر میں ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر جن مرحوما کے اصال ثواب کی مجلس کی گئی ان کو اصال فرما دیں۔